إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا إِنَّا بِشَكْ هَمْنِ نَحْنُ نَزَّلْنَا ہم نے نازل کیا ہے اِنَّا کے بعد نَحْنُ تاکید کے لیے یقیناً ہم نے نازل کیا ہے علیکا آپ پر القرآن یہ قرآن تنزیلا آہستہ آہستہ کر کے نازل کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا تنزیل کس سے ہے باب تفعیل سے اور ایسا کیوں کیا گیا تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا اس کی وجہ پیچھے بتائے گی لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ تاکہ ہم آپ کے دل کو جما دیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اور سورۃ اسراء میں بھی آتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا کیونکہ کفار کا یہ اعتراض بھی تھا نا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً کہ یہ ایک دم کیوں نہیں اترا اکٹھا کیوں نہیں دے دیا گیا فرمایا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ پوری طرح سمجھ آ جائے اور آپ کے دل کو تسکین ہو جائے اب اس قرآن کو کیوں اتارا گیا تاکہ آگے لوگوں تک پہنچایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری تھی بلغ ما انزل الیک من ربک جو بھی اتارا جا رہا ہے اس کو آگے پہنچاؤ دوسروں تک لے جاؤ لہذا کیا کرو فاصبر لحکم ربک صبر کرو اپنے رب کے فیصلے تک یعنی اس قرآن کا آگے پہنچانا کس چیز کا تقاضا کرتا ہے صبر کا تقاضا کرتا ہے کبھی انسان کو اپنی بے عزتی برداشت کرنی ہوتی ہے کبھی فائدوں سے محروم ہونا پڑتا ہے کبھی مختلف طرح کی پابندیاں برداشت کرنی ہوتی ہیں کبھی کم پہ قناعت کرنی پڑتی ہے کبھی انسان کی مقبولیت دفن ہوتی ہے کبھی شہرت ختم ہوتی ہے کبھی کوئی کریڈٹ نہیں ملتا آپ کو آپ جتنی مرضی کوئی کوشش کریں کبھی حاسد حسد میں ستانے لگتے ہیں کبھی کوئی آپ کا رقیب بن جاتا ہے کبھی آپ کو تنقید کا استقبال کرنا پڑتا ہے کبھی آپ کو لوگ طرح طرح کے تانے دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے کہ اس قرآن کو آگے پہنچانے میں انہیں کیسی کیسی مشکلات پیش آئیں زبانی تانوں اور باتوں سے لے کر قتل کی دھمکیاں اور پھر قاتلانہ حملے اور گھر بار سے نکال دیا گیا کون سی چیز ہے جو اس رستے میں قربان نہیں کیا آپ نے تو یہ قرآن جو اللہ نے اتارا اس کو آگے پہنچانے کے لیے حکم کیا ہے فاصبر لحکم ربک اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پارے کا مرکزی مضمون جو ہے وہ دعوت اللہ ہے تو دعوت اللہ کے لیے پہلے کیا کیا گیا جنت کی اور جہنم کی ساری ڈسکرپشن دے کر اور مقصد زندگی ابتدا میں بتا کے یہاں کیا کہا اس میسج کو آگے کنوے کرنے کے لیے صبر اور صبر کون کر سکتا ہے جس کو جنت کے ملنے کا یقین ہو جس کو اپنے رب پر اعتماد ہو کہ اس کی باتیں سچی ہیں ولا تطع اور نہ تم اطاعت کرو منہم ان میں سے آثمن کسی گناہگار او کفورا یا سخت ناشکرے کی کسی گناہگار ناشکرے کی بات مت مانو وہ کیا تھی آپ کو یاد ہے کہ ولید بن مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفر دی تھی اور کہا تھا کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ لوگوں کو یہ سنانا بتانا چھوڑو ہم تم جتنی چاہتے تمہیں دولت دے دیتے ہم سے مال لے لو یہ کام بند کر دو اچھا اگر تم عرب کی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو جسے تم پسند کرو تو بس اشارہ کرو ہم تمہیں شادی کرا دیں گے یعنی جو تم چاہتے ہو مانگو سب دیں گے لیکن یہ کام چھوڑ دو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ولا تطع منہم آثمن او کفورا ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی اور جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہنا ہے اور اس کام کو کرنے کے لیے صبر کے لیے ہمت کہاں سے چاہیے کس چیز سے ہمت آئے گی وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ذکر سے اپنے رب کا نام لیتے رہو بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح اور شام صبح میں فجر کی نماز بھی آتی ہے صبح کے اذکار بھی آتے ہیں اصیلا پچھلا پہر اس میں ظہر اثر آتی ہے اور اذکار بھی آتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے اوقات میں فَاسْجُدْ لَهُ اس کے آگے سجدہ کرو عشاء کی نماز آتی ہے وَسَبِّحْهُ اور تسبیح کرو اس کی لَيْلًا طَوِيلًا طویل رات تک ایک دائی کے لیے کیا ضروری ہے اللہ سے مضبوط تعلق ذکر کے ذریعے نماز کے ذریعے اور خصوصاً تہجد کی نماز وَسَبِّحْهُ یہاں تسبیح کا لفظ نماز کے لیے آیا فَاسْجُدْ بھی نماز کے لیے آیا، وذکر بھی نماز کے لیے آیا، تو یہاں سے نمازوں کے اوقات بھی پتہ چل رہے ہیں، اور نماز کے علاوہ بھی، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرو. وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور طویل رات تک. یہ وہی بات ہے جو پیچھے سورۃ المزمل میں دہرائی گئی تھی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو یہی ہے وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا. اور سورۃ اسراء میں بھی آتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا.
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا.
إن هؤلاء يحبون العاجلة. إن هؤلاء، بے شک یہ لوگ، کون لوگ؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ، اور اس کے بعد بھی ایک داعی کو جن لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے. یہ سب لوگ یحبون العاجلة، دنیا سے محبت رکھتے ہیں، جلدی ملنے والی چیز کی محبت میں مبتلا ہے. کیونکہ جب انسان دین کا کام کرتا ہے نا تو بہت زیادہ بعض اوقات تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ لوگ جب دین سے بے روخی کرتے ہیں، دنیا میں مشغول ہیں اور دین کے لیے وقت ہی نہیں، تو اس وقت انسان کے اندر ایک بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ ایک ایک کے گھر میں جا کے بلاتے ہیں، آپ ایک ایک کو فون کر کے بلاتے ہیں، آپ ایک ایک کو طرح طرح کے مشورے دے کے اور فسیلیٹیٹ کر کے اور کہتے ہیں کہ کسی طرح پہنچو، آؤ بیٹھو، کچھ تو سیکھو. کہتے ہیں جی کیا کریں، بہت کام ہے، وقت نہیں ملتا، بہت مصروفیت ہے، دنیا کے جھمیلے بڑے ہیں، یہ کام ہے. کتنی چیزیں سناتے ہیں لوگ. تو اس پہ کیا کہا گیا؟ صبر کرو. اصل بات یہ کہ یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں، یہ دنیا کی محبت ان کو اس طرف نہیں آنے دیتی. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور وہ چھوڑے ہوئے ہیں اپنے آگے یا پیچھے، یَوْمًا ثَقِيلًا، وہ بھاری دن، وہ بہت بڑا سخت مصیبت کا، قیامت کا دن، اس کو بھولے ہوئے ہیں. یہ ہے اصل مشکل. اور یہ کتنی سچی بات ہے، ہر دور میں، صرف اہل مکہ کے لیے نہیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے، عاجلہ، اور کس کو بھولے ہوئے ہیں، آخرہ، وہ تو کل آئے گی. صبح سے لے کے رات تک کے ساری بھاگ دوڑ، سارے غم، ساری پریشانی کس کی، کس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں؟ صرف دنیا. کیا مرنا نہیں؟ بھول گئے ہم، مرنا بھی ہے، اس کے لیے بھی تیاری چاہیے، لیکن وہ تو کل مریں گے نا، ابھی تو آج کا مسئلہ حل کریں. یہ کہتے کہ انہوں نے کسی کو درس پہ آنے کے لیے بلایا، تو انہوں نے کافی سمجھا ان کو کہ آپ آ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، صرف قرآن کی کلاس میں آ جائیں. تو کہہ لیں گے میں بہت مصروف. ان کا کہ کیا کہہ لیں، میرے پاس اتنا کام ہے کہ مرنے کا بھی وقت نہیں میرے پاس. لیکن موت تو وقت نہیں پوچھے گی، ناشکری ہے نا، یعنی جو کچھ ہے وہ سوچتے نہیں کہ کچھ ہے، ہر وقت نہ ہی کی رٹ لگی ہوئی کہ کچھ نہیں. فرمایا نحن خلقناہم، کہاں بھاگیں گے، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. یہ کیسے بھول جاتے؟ آغاز صورت میں بھی کیا تھا، ہم نے مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اختتام پہ بھی کیا فرمایا، نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، ہم ہی کو بھول گئے. وشددنا اسرہم، شددنا، شدید میں کیا معنی پایا جاتا ہے، مضبوط، قوت، مضبوط باندھا ہم نے، اسرہم، ان کے بندھن کو، ان کے جسم کو مضبوط باندھا ہے، یعنی ہڈیوں کو مسلز کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ اور مختلف اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ خوب کس کے جوڑ دیا. اب دیکھیں کہ اگر ہمارے جوڑ ذرا بھی ڈھیلے ہوں تو ہم کوئی کام کرنے کے قابل نہ ہوں. اگر آپ تھوڑا سا بھی ڈھیلا چھوڑ دیں تو کس طرح لٹکنے لگتا ہے نا جسم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ڈھیلا بھی رکھا ہے اور اس کو کس بھی دیا ہے، اس طریقے سے مضبوط باندھا ہے کہ انسان چیزیں اٹھا رہا ہے، رکھ رہا ہے، پھینک رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، اور اس کا جسم مددگار ہے اور ساتھ دے رہا ہے، تبھی وہ کچھ کر پاتا ہے. لیکن اس ساری نعمت کے ساتھ ہم صرف دنیا 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 بس. یہ کس نے جسم بنایا اور کس نے باندھا، کس نے اس کو اس قابل بنایا کہ ہم کچھ کر سکیں؟ نحنو خلقناہم، یہ ہم نے دیا تھا ان کو جسم. وشددنا اسرہم، یہ ہم نے مضبوط باندھا تھا. واذا شئنا، اور جب ہم چاہیں بدلنا امثالہم، ہم ان کی شکلیں بدل کے رکھ دیں، ہم ان کو ایسی بیماریاں لگا دیں، ہم ان کو ایسے حال میں پہنچا دیں. اور بڑھاپا تو خود گواہ ہے کہ انسان کی ساری مضبوطی اور طاقت اور گٹھا ہوا جسم کس طرح خود بخود ڈھیلا ہو کے بیکار ہو جاتا ہے اور انسان اپنے اٹھنے بیٹھنے سے بھی عاجز ہو جاتا ہے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، بالکل تبدیل کر کے رکھ دیں ہم ان کو. دیکھو یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا شکر بھی کرو، اس کا حق بھی ادا کرو، اور اس سے وہ کام لو جو اللہ چاہتا ہے. اور اگر تم نے وہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس بھی لے سکتا ہے اور اس کا سارا حال بدل بھی سکتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. بیٹھے بٹھائے بعض اوقات لوگوں کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, بیٹھے بٹھائے انسان کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, بیٹھے بیٹھے جسم اکڑ جاتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کل میں صبح اٹھی اور یہ میرا ہاتھ موڑ ہی نہیں رہا تھا, صرف ایک چھوٹی سی انگلی کا چھوٹا سا جوڑ. میں سوچی اسے کیا ہوا ہے, کوئی مجھے سمجھ ہی نہ آئے. میں کہوں ٹوٹ گئی یہ انگلی, کیا ہوا ہے, سوجا بھی نہیں, ٹوٹ بھی نہیں سکتی, لیکن بالکل ایسے پہ تھے جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی, اتنی اسٹیف اور مجھے کوئی ریزن سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں کہا کہ شاید رات میری کہیں دب گئی ہے, کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے ود آؤٹ نوئنگ اینی ریزن. اور الحمد للہ آج بالکل ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں, جیسے کچھ گزرا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یاد دہانی کراتا ہے نا, ویسے ہم کب توجہ کریں کہ اللہ نے ہمارے جوڑ بھی بنائے. کل سارا دن جوڑوں کی مجھے ایسی قدر ہے اور پڑھانا بھی تھا کچھ جوڑوں سے متعلق, تو جو مجھے سمجھ آئی کہ یہ کیسا ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ جسم کام کرنے کے قابل بنایا ہوا ہے, وہ چاہے تو کسی وقت بھی اکڑا کے رکھ دے, اور میں نے اس پہ ہر طریقہ کیا, ہر طرح دبایا, اس پہ یہ دوا لگا وہ لگا, کچھ بھی اثر نہیں کیا, اتنا سا فرق نہیں پڑا, اور جب اللہ نے چاہا بالکل ٹھیک ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ سب اصل میں اس کا دیا ہوا ہے جس کی ہم قدردانی نہیں کرتے, اور وہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگا کے ہمیں یاد کراتا رہتا ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا تمہارے پاس, اسے واپس لینا ہے مجھے, اور جب چاہے گا لے لے گا. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ. اور آپ دیکھیں بعض اوقات خدا نخواستہ ایسی تکلیف ہو جاتی ہے نا کہ انسان بولنا چاہتا بول نہیں سکتا, منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, گردن ایک طرف لگ جاتی ہے, چال بدل جاتی ہے. یہ جو حالت بدلنا ہے نا, امثال میں دونوں چیزیں آتی, شکل اور حالت, یعنی شکل چہرے کی اور حالت جسم کی, کہ آپ پاؤں یہاں رکھنا چاہتے ہو وہاں جا رہا ہے, آپ کو جسم اپنے کنٹرول میں ہی نہیں ہے, اینی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ملا ہے اس پہ شکر کرو, یہ ایک بہت نصیحت کی بات ہے. جب آیت میں تلاوت سن رہی تھی تو اس میں مجھے خیال آ رہا تھا کہ کچھ لوگ اپنے جسموں کا اتنا خیال رکھتے ہیں, اتنی اچھی ان کی ہیلتھ ہوتی ہے, بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں, سردی میں بھی جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں, کٹھے ہوئے جسم ہوتے ہیں, پھر ان جسموں کے ساتھ کیا کام لیتے ہیں, کدھر جا رہے ہوتے ہیں, اور انہیں جسموں کے ساتھ پھر اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے تھے. کبھی لوگوں کے کراؤڈز دیکھ کر کس طرح اچھل کود کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں اور باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں, اور پھر کہاں لگا رہے ہیں, کدھر, جس نے دیا اس کو بھول گئے. رزق وہ دیتا ہے, کھاتے اس کے دیے میں سے, پیتے اس کے دیے میں سے ہیں, نیند وہ دیتا ہے, سکون وہ دیتا ہے, طاقت وہ دیتا ہے, اور ساری قوتیں کہاں لگائی ہوئی ہیں. احبون العاجلہ, صرف عاجلہ کے لیے اور بس ختم, اور بھول گئے آخرت جو ہمیشہ کے لیے.
ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا.
ان هذه تذکرہ, یہ سب نصیحت ہے. کیا یہ سورت, یہ آیات اور یہ ذکر جو ابھی گزرا ہے, نہاد ہی تذکرہ, یعنی ان نعمتوں کا ذکر جو ہے, یا یہ سورت اور یہ سب کچھ جو کہا گیا. فمن شاء, تو جو کوئی چاہے, اتخذ, بنا لے, الى ربہ سبیلا, اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ, جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنائے. رب کی طرف کا راستہ کون سا راستہ ہوتا ہے؟ نیکی کا راستہ, خیر اور بھلائی کا راستہ, یعنی جس کو آپ ہدایت کا راستہ کہتے ہیں. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه, اور وہ راستہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے. وانک لتهدی الی صراط مستقیم, صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور جس کے لیے ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, سورۃ الفاتحہ آیت 6. تو ان ھذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. دیکھیے, جانا تم نے ویسے بھی ہے نا اللہ کی طرف, جانا ہے نا, سب نے جانا. ایک ہے کہ ہمیں لے جایا جائے گا, اٹھا کے لے جائیں گے, اور ایک یہ کہ خود چلیں, خود اپنی مرضی سے اپنے رب کی طرف چلیں, اور رب کی ملاقات کا ایک شوق پیدا ہو جائے دل میں, اور اچھے اچھے کام کریں. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سڑک پر جائیں, آپ اپنے گھر کے اندر, آپ اپنی نیت, اپنے ارادے, اپنی خواہش سے نیکی کے کام, جیسے پیچھے آئے نا ابرار کی بات, تو وہ نیکی کی ہر وقت ایک طلب. تو ہر وہ کام, چاہے چھوٹا راستہ ہو چاہے بڑا, مثلا آپ حج پہ جا رہے ہیں تو ایک لمبا راستہ ہے, آپ نماز کے مصلے تک جا رہے ہیں, کلاس روم تک آ رہے ہیں, قرآن اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں, کسی کو کھانا دینے کے لیے جا رہے ہیں, تو یہ کیا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے راستے. تو جس کا دل چاہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سارے رستوں سے انسان کو ملتا ہے نا, نماز سے بھی ملتا ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, کھانا کھلانے سے بھی ملتا ہے. وہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, تو اگر تم اسے کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے, وہ بیمار تھا تم اسے پوچھتے تو تم مجھے وہاں پاتے. تو اللہ تعالیٰ تو مختلف نیکی کے کاموں کے ذریعے بندہ اس کو پا لیتا ہے. تو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ بنا لے، یعنی اس کی خوشی اور رضا کے کام کرے، ورنہ یہ سب کچھ واپس چلا جائے گا. اور پیچھے ہم پڑھ بھی چکے نا، ان یشاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید، اور لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے. اگر ہم نہیں اس کے دین کے کام کریں گے، کسی اور سے وہ کام لے لے گا، کسی اور کو اٹھا لے گا.
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
وما تشاؤون الا ان يشاء الله، وما تشاؤون، اور نہیں تم چاہتے، الا مگر یہ کہ ان يشاء الله، کہ اللہ چاہے. تمہارے چاہنے سے نہیں کچھ ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور اللہ کب چاہتا ہے؟ جب بندے کے اندر وہ طلب دیکھتا ہے کہ بندہ سچا ہے. وہ ایک قصہ میں نے کہیں سنا تھا، معلوم نہیں سچ ہے یا نہیں. کچھ لوگ حج پر گئے تو طواف کر رہے تھے، ایک بندے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، تو اس نے کہا میں نہیں نکلتا کیونکہ تیرے تو اتنے سارے بندے ہیں تو میرا کوئی اور رب نہیں. کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس کو کہا کہ اچھا جا جو تو مانگتا ہے. انسان سے کتنی بھی بڑی غلطی ہو، کتنا بھی بڑا گناہ ہو، کتنی بھی بڑی مایوسی شیطان دل میں ڈالے کہ نہیں تمہاری دعا نہیں سنی جانی اور تمہارا کوئی عمل قبول نہیں اور تم تو کبھی جنت میں جا نہیں سکتے، شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے نا، ہر ایک کے اندر ڈالتا ہے، نہیں تمہارا کوئی کام قبول نہیں، تم نے کوئی سیدھا کام کیا ہی نہیں، کہیں نیت تمہاری ٹھیک تھی نہیں، اچھا کیا پتا تمہاری قسمت میں جنت لکھی نہ ہو، تم اصحاب الیمین میں سے ہو ہی نہ، پھر کیا ہوگا، اور تمہارے تو گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اب معاف بھی نہیں ہو سکتے، وغیرہ وغیرہ. جب بھی شیطان ایسے وسوسے ڈالے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی، اگر آپ نے مجھے بائیں ہاتھ والوں میں لکھا نا، آپ دائیں میں لکھ دیں، میرے گناہ ہیں تو تو معاف کر سکتا ہے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، بس تو معاف کر دے، اور اگر ہماری قسمت میں جنت نہیں تو تو کر دے. تو جتنا کوئی بلبلا کے اللہ سے مانگے گا اللہ دے گا اس کو. ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی طلب میں سچے ہو جائیں. اگر ہم سچے ہو جائیں گے نا تو اللہ بھی ہمارے ساتھ پھر ویسا ہی معاملہ کرے گا. وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، یہ اس لیے نہیں کہا کہ ہم پھر ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ، یہ اس لیے کہا کہ اور توجہ کریں. ان اللہ کانا علیمن حکیما، یہ کیوں کہا علیمن حکیما؟ کیونکہ اس کو پتا ہے نا کس کو کیا دینا چاہیے، وہ خوب جانتا ہے، وہ خوب حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے، وہ جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کر دے گا. رحمت کیا ہے اس کی؟ جنت. جنت کو کیا کہا تھا؟ انتی رحمتی، تیرے ذریعے جس کو میں چاہوں گا اس پر رحم کروں گا. یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. والظالمین، اور جہاں تک ظالم ہے، ظالموں کا جہاں تک تعلق ہے، اعد لہم عذابا علیما، ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ظالموں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، بڑی سخت سزا ہے. اور یہ جو ما تشاؤنا کی بات ہے نا، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات چیز آپ کے ہاتھ کی ریچ میں پڑی ہوتی ہے نا، کوئی نیکی کا کام وہ سامنے رکھا ہوتا ہے، دس دن رکھا رہتا ہے، توفیق نہیں ہوتی نا، نہیں کر سکتے، اس وقت استغفار کرنی چاہیے. بعض اوقات ایک اتنا ضروری کام ہوتا ہے، چیز سامنے رکھی ہوتی، کوئی کھانے کی چیز، پینے کی چیز، دوائی کرنے کی چیز، ٹیلی فون سامنے رکھا ہوتا ہے، اللہ نہیں توفیق دیتا، آپ ایک کال نہیں کر سکتے کسی کو کہ آپ کر کے اسے کہیں کہ اچھا ادھر آ جاؤ، یہ پڑھو، یہ سیکھو، یا کوئی نیکی کا کام کرو. وہ توفیق دیتا تو ہم یہ کرتے ہیں. تو ہم جتنی مرضی خواہش کریں، ہم یہ بھی کریں، وہ بھی کریں، وہ بھی 100 منصوبے بنائیں، وہ نہیں توفیق دے گا، کچھ نہیں کر سکتے. تو اصل نقطہ کیا ہے؟ اسی کی طرف رجوع. ادھر سے ہی آئے ہو، ساری زندگی ادھر ہی لوٹو، اور آخر میں بھی ادھر ہی جانا ہے. چوائس آپ کی ہے، توفیق اللہ دے گا، اور اتنی دے گا جتنی آپ کی طلب ہوگی. اور یہی آزمائش، یہی چوائس آزمائش، یہی امتحان ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں. اللہم انی اسألک من الخیر کلی عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ و ما لم اعلم و اعوذ بک من الشر کلی عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ و ما لم اعلم. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.